بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ چل رہا ہے. کئی حدیثیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت کردہ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا يتمثل بی. خواب میں اگر کوئی مجھے دیکھتا ہے تو مجھ ہی کو دیکھتا ہے، یہ حضور نے فرمایا. شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ میری صورت اختیار کر لے. اور ایک حدیث میں بالکل صاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعانی فی المنام فقد رعانی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتصور او قال لا يتشبه به، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، من رعانی فی المنام فقد رعانی، جس نے مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا ہے. اور بہت ساری حدیثوں میں یہ ہے، فإن الشیطان لا يتمثل بی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں. کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے وہ حقیقتاً مجھے کو خواب میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میرا شبی نہیں بن سکتا. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ذرا بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی اور کہا، واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی. بعض روایت میں آیا ہے کہ سینے اور اس کے اوپر کا جو بدن کا حصہ ہے یہاں سے، یہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور بدن کے نیچے کا حصہ جو ٹانگ وغیرہ، پنڈلی، پاؤں، یہ حصہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ مشابہ تھا. بہرحال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا، کس طریقے سے، کیسے تھے بتاؤ. تو عبداللہ ابن عباس تو صحابی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایسے تھے جیسے کہ حضرت حسن، ان کی طرح قریب قریب، مشابہ کا صحیح ہے. اسی طرح سے یزید فارسی یہ کلام اللہ شریف لکھا کرتے تھے، کاتب تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے. انہوں نے ان کے پاس جا کر اپنا خواب بیان کیا. انہوں نے اول ارشاد نبوی سنایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ یہ ارشاد سنا کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ خواب کی دیکھی ہوئی صورت کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ خواب میں جو تم نے دیکھا ہے، کہہ رہے حضور کو دیکھا ہے، ذرا حلیہ بتا سکتے ہو حضور کے خواب میں کس کو دیکھا، آپ نے کیسے دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اور آپ کا قامت دونوں چیزیں معتدل یعنی درمیانی قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن بھی آپ کا درمیانی تھا، نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ دبلے، ایسے ہی قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ پست بلکہ معتدل۔ رنگ کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی مائل بسفیدی، آنکھیں سرمگی یعنی ایسی آنکھیں جس میں سرما لگا ہوا محسوس ہوتا ہے، خندہ دہن، خوبصورت گول چہرہ، داڑھی نہایت گنجان جو پورے چہرے انور کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی، یہ انہوں نے بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم حضور کو عالم حیات میں دیکھتے، زندگی میں دیکھتے، تو اس سے زیادہ حلیہ نہ بتا سکتے۔ گویا تم نے بالکل صحیح حلیہ بیان کیا ہے، اور تم نے جو خواب میں زیارت کی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی ہے۔ حضرات صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے رہے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو اپنی سعادت سمجھتے رہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضور خواب میں آئے تو حضور ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ بہت سے خواب ایسے ہیں حضرات صحابہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آئے۔ مثال کے طور پر ایک خواب بڑا مشہور ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی، آپ کے مؤذن، آپ کے خادم، آپ کے ناظم مالیات، آپ کے گھر کا سودا سامان لانا ان کے ذمے، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا کہ حضور نہیں رہے تو اب دل نہیں لگتا، اور جا کے ملک شام میں فروکش ہو گئے، وہاں رہنے لگے۔ وہاں ایک دن خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بلال ایسی بھی کیا بے وفائی ہے کہ ہم سے اتنی دور چلے گئے، بہت دن ہو گئے ملاقات کو نہیں آئے۔ تو صحابیہ رسول ہیں، ان کے سامنے یہ حدیث بھی موجود ہے، اس لیے کہا، سمجھے، یقین کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو صبح کو اٹھے، تیز رفتار اونٹنی لی اور سیدھے مدینے کا رخ کیا، اور مدینے پہنچنے کے بعد میں قبر اتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ اہل مدینہ کو معلوم ہوا حضرت بلال تشریف لائے ہوئے، تو سب اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے حضرت اذان دیجیے، بہت دن ہو گئے سنے ہوئے۔ حضرت بلال نے انکار کیا کہ حضور کے بعد میں نے چھوڑ دی اذان دینی، میں تو حضور کی محبت میں حضور کے حکم پہ دیا کرتا تھا، لیکن لوگ پیچھے پڑے، خاص طور پر حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ تو شہزادے تھے، ان کا حکم ماننا ہی تھا، انہوں نے اصرار کیا تو اذان دی۔ اب جب اذان دی تو لوگوں کو حضور کا زمانہ یاد آ گیا، کیونکہ یہ اذان حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، اس لیے اس اذان کی آواز پر پورے مدینے میں کہرام مچ گیا، شور بپا ہو گیا، عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، لوگ آ گئے، حضور کا زمانہ یاد آ گیا، روتے ہوئے لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس سفر کیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر کیا، حضور خواب میں نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھتا ہے وہ حضور ہی کو دیکھتا ہے. شیطان آپ کی صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے پھر بہت سارے تابعین ہیں ان کو حضور کی زیارت ہوتی رہی اور وہ یہی یقین رکھتے کہ یہ حضور ہی ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی خواب میں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے کو, مدینے میں رہتے تھے آپ, امام دارالحجرہ کہلاتے تھے, اور مدینہ طیبہ میں جب آپ رہتے تھے تو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اس شہر میں آپ استنجا نہیں کرتے تھے, باہر جایا کرتے تھے شہر سے باہر, اتنا ادب کرتے تھے مدینہ طیبہ کا, اور بہت کم یہاں سے باہر جاتے تھے اس خیال سے ایسا نہ ہو باہر جاؤں اور میری موت وہاں جائے. چاہتے تھے کہ موت میری حضور کے شہر میں آئے, اور حضور کے شہر میں موت آنے کی بڑی فضیلت بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک, اللہم اجعلنی شہادتا, اللہم ارزقنی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک, اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو جائے گا, شہید ہونا ہے تو سرحدوں کی طرف جانا پڑے گا, یہ کہہ رہے ہیں کہ موت بھی مجھے وہیں پہ ہو اور شہادت والی موت ہو حضور کے شہر میں ہو, یہ تو دار الخلافہ ہے, عالم اسلام کا, مملکت اسلامیہ کا کیپٹل ہے, راجدھانی ہے. لوگ تعجب کرتے تھے حضرت کی اس دعا پہ, لیکن اللہ دعا ایسی قبول فرمائی. نماز پڑھ رہے تھے, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ, اور اسی وقت آپ پر حملہ کیا گیا اور اسی زخم سے پھر آپ شہید بھی ہوئے, اسی زخم سے آپ کی شہادت ہوئی ہے. تو دیکھیے حضور کے شہر میں موت آئی ہے اور شہادت والی موت آئی ہے آپ کو. اس کے بعد میں آپ آگے چلیں گے, تمام بزرگان دین کو جن کو جتنا حضور سے عشق رہا ہے, حضور کی سنتوں پر چلنے والے رہے, متبعین سنت رہے, ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسی طرح سے ہوتی رہی ہے, بار بار ہوتی رہی ہے. دارالعلوم دیوبند یہ ہمارے ہندوستان کے لیے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک فخر کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے دین کی, اسلام کی نشت ثانیہ کا کام لیا ہے. تو یہاں کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ بزرگان دین جب مشورہ کر رہے تھے کہ حضور کے دین کو کیسے زندہ رکھا جائے اس ملک میں اور کیا شکل ہونی چاہیے, تو بزرگوں کے دلوں میں بات آ رہی تھی کہ بھئی ایک مدرسے کا قیام ہو, کیونکہ اس وقت مدرسوں کی ایسی شکل نہیں تھی ہندوستان کے اندر, اور وہ خالصتاً مسلمانوں کے ہی پیسوں سے اس کو چلایا جائے, اور سارے بزرگوں کے دلوں میں اس کا الہام آیا. جگہ بھی انہوں نے تلاش کر لی. تو اس وقت دیوبند کے بڑے بزرگ تھے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نشان لگایا, کہا جس جگہ تم بنیاد رکھنا چاہ رہے ہو یہ چھوٹی ہے, یہاں پر میں نشان لگاتا ہوں. صبح کو آئے تو وہاں نشان لگے ہوئے تھے, اور پھر وہیں سے ہی دیوبند کی بنیاد آج بھی اتر سکا ہے جہاں سے بنیاد رکھی گئی تھی اس ادارے کی. اور اس کو پھر اللہ پاک نے پروان چڑھایا, ایسا پروان چڑھایا, ایسا پروان چڑھایا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خواب دیکھا, جب ادارہ بنا بھی نہیں تھا, کہ خانہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہوا ہوں اور میرے ہاتھ اور پاؤں سے پانی کے چشمے اور پانی کی نہریں جا رہی ہیں جو پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں. تو ان کے شیخ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کوئی ایسا کام لیں گے کہ اس کا فیض چہار دانگے عالم میں پہنچے گا. آپ کے ذریعے سے علم نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے گا. پھر شاہ رفیع الدین صاحب ہی کو حضور کا ایک خواب یہ نظر آیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم کے صحن میں کھڑے ہو کر وہاں پر ایک کنواں ہے, اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تقسیم فرما رہے ہیں اور لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں برتن لے کر, کوئی چھوٹا برتن کوئی بڑا برتن, ہر قسم کے برتن ہیں اور لائن میں لگ کے حضور سے دودھ لے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ لے رہے ہیں. صبح کو یہ اٹھے تو چونکہ بہت بڑے عالم تھے حضرت, خود صاحب نسبت تھے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو حضرت نے خود اس کی تعبیر دی کہ میں نے جو خواب میں دیکھا ہے کہ حضور دودھ تقسیم فرما رہے ہیں اس سے مراد علم ہے, کہ یہاں سے حضور کا علم بٹے گا اور جو لوگ برتن لے کر آ رہے ہیں چھوٹا بڑا, تو جو جتنا بڑا برتن لے کر آیا, جتنا بڑا برتن جو لے کر آیا ہے اس کو اسی کے حساب سے علم ملے گا یہاں سے. چنانچہ آپ دیکھو گے وہاں سے فارغ ہونے والے علامہ انور شاہ کشمیری بھی ہیں جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے, اور اس وقت کے دیوبند کے کتب خانے میں جو کتابیں تھیں وہ کہتے تھے اگر یہ کتب خانہ یہ لائبریری اگر ختم ہو جائے کسی وجہ سے تو پریشان نہیں ہونا, اپنے حافظے سے لکھ دوں گا میں. اللہ نے ایسے علم ان کو عطا فرمایا تھا. ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت کا سفر تھا پڑوس ملک کا, آپ جا رہے تھے, اس وقت ٹرین چلتی تھی, ملک ایک تھا, تو ٹی ٹی آیا, ٹی ٹی نے کہا ٹکٹ, حضرت نے ٹکٹ دکھایا تو ٹکٹ کیا ہوا, حضرت کا چہرہ دیکھ رہا ہے وہ. حضرت نے کہا بھائی ٹکٹ لو, کہا نہیں سید صاحب مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کا جو چہرہ ہے یہ کس مذہب کو مانتا ہے, اس لیے کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور جس مذہب کا ماننے والا یہ چہرہ ہے وہ مذہب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہا میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں میں مجھے عالم سمجھا جاتا ہے, دیوبند میں پڑھاتا ہوں, تعارف کرایا. تو اس ٹی ٹی نے کہا یہ ٹکٹ رکھیے, پہلے مجھے ایمان میں داخل کر کے جنت کا ٹکٹ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا ان حضرات کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے, تابعین کے اور اسلاف دین کے, بزرگان دین کے خواب میں آتے رہے ہیں, اور ہر ایک نے اس بات کو یقین کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ خواب میں کسی کے میں آتا ہوں تو میں ہی ہوں, میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, وہ شیطان نہیں ہو سکتا. شیطان کو اللہ نے قدرت نہیں دی کہ وہ میری صورت اختیار کر لے خواب میں آ کر. اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقط رآنی فإن الشیطان لا تخیل بی, اس میں الفاظ لا تخیل بی کے, کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا, اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. آگے جو فرمایا آپ نے رؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة, مؤمن کا وہ خواب جو فرشتے کے اثر سے ہوتا ہے, یعنی صالح خواب, اچھا خواب جو ہوتا ہے, وہ نبوت کے 46 جزوں میں سے ایک جز ہوتا ہے. مؤمن کا خواب جس کو کہتے ہیں سچا خواب, رؤیا صالحہ بھی بولتے ہیں اس کو, ایسا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خواب ہوتا ہے یہ مبارک خواب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے یہ ایک بشارت ہوتی ہے. لیکن خواب کے تعلق سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو خواب نظر آئے ہر کس و ناکس سے خواب مت بتاؤ، بلکہ ایسے آدمی سے جو علم بھی رکھتا ہو، تقوی والا بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد بھی ہو. علم تقوی کے ساتھ ساتھ آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ بھی ہو. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کوئی عالم بھی ہے اور متقی بھی ہے اور وہ آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد بھی ہو. تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. اس سے آپ اپنا خواب بیان کیجئے، پھر تعبیر کی صحیح صورت سامنے آتی ہے. آگے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک قول نقل کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، فقی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، خاص شاگرد. اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا اور امت میں مقبولیت بھی ایسی ہی تھی، ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ ملک خراسان سے بغداد تشریف لا رہے ہیں اور شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت جو شہر کی آبادی ہے بغداد کی، وہ جو پورے عالم اسلام کا کیپٹل تھا، اس کی آبادی 10 لاکھ کے آس پاس ہے، جو سمجھیے کہ سب سے بڑا شہر تھا عالم اسلام کا. اور آپ کے استقبال کرنے کو، جیسے کہ لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر کے کئی لاکھ لوگ پہنچے ہیں باہر، تو گویا کہ شہر کا ایک بڑا حصہ آپ کے استقبال کرنے کو پہنچ گیا ہے. کئی لاکھ لوگ آپ کے استقبال کرنے کو پہنچے. جب آپ کو لے کر آ رہے تھے تو اکثر جو بادشاہوں کی عمارتیں ہوتی ہیں وہ شہر کے باہر کے حصے میں ہوتی ہیں. ہارون رشید کا زمانہ تھا، تو ہارون رشید کے کا جو محل تھا اس کے پیچھے سے روڈ ہوتا ہوا شہر کے اندر داخل ہوتا تھا، تو وہاں سے یہ مجمع پورا کا پورا حضرت کو لے کر شہر میں جا رہا ہے. حضرت کو چھینک آئی، حضرت نے الحمدللہ کہا. جواب میں پورے مجمع نے جہاں تک بھی آواز پہنچی ارحمک اللہ کہا. محل کے بالکل بیچ پیچھے ہیں تو ایک شور مچا. ظاہر بات ہے جب اتنا بڑا شور مچے گا اور محل میں آواز پہنچے گی تو پریشانی ہوگی، یہ کیا ہوا بھائی، بغاوت تو نہیں ہو گئی، حملہ تو نہیں ہو گیا. اس لیے ہارون رشید نے فوراً اپنے کارندے بھیجے، اپنے دربانوں کو بھیجا، بھائی پتہ لگاؤ کیا ہے، کیسا شور ہے، اتنی بڑی پبلک، اتنا بڑا شور. تو آ کر بتایا، حضرت بے فکر رہیے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے، ان کے استقبال کے لیے لوگ نکلے، ان کو چھینک آ گئی تھی تو اتفاق سے محل کے پیچھے ہی حضرت کو چھینک آئی. تو یرحمک اللہ جو جواب میں لوگوں نے کہا اس کا شور تھا، آپ پریشان مت ہوئیے. تو ان کی بیگم حضرت زبیدہ جو بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی، ہارون رشید سے کہنے لگی، حکومت اس کو کہتے ہیں، تم جو حکومت کرتے ہو وہ جبروت والی حکومت کرتے ہو، یعنی لشکر کے ذریعے سے، فوج کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے. لیکن حکومت اصل یہ ہے کہ دیکھو ایک بندہ، فقیر بندہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پورا کا پورا شہر اس کے استقبال کو باہر نکلا اور اس شان کے ساتھ اس کو لے کر آ رہا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک بڑے درجے کے آدمی تھے، ایک سال حج کرتے تھے، ایک سال جہاد کو جاتے تھے. اور میں نے بتایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگرد ہیں. اللہ نے سخی بھی بہت بنایا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے شمار کیا کہ 100 سے زیادہ گھرانے ایسے تھے جن کو ان کے یہاں سے خرچ چلتا تھا، جن کا پورا خرچ. اور کوشش کرتے تھے کہ ضرورت مندوں کے گھروں میں رات کے وقت سامان پہنچائے، پتہ نہ چلے کس نے دیا ہے. ان کا پڑوسی ایک یہودی ہے، اپنا گھر بیچتا ہے، 10,000 کا درہم کا گھر ہے، 20,000 کی قیمت لگاتا ہے. لوگوں نے کہا مارکیٹ ویلیو اس کی 10,000 ہے، تم 20,000 کی قیمت لگاتے ہو. کہا 10,000 گھر کی قیمت، 10,000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت. بڑے بڑے وقت کے علماء عباقرہ ان کے پاس آ کر پڑھتے تھے، علم حدیث میں ان کو خاص مقام حاصل تھا. بے انتہا محنت کی، بہت سخاوتیں کی. میں نے کہا ایک سال جہاد، ایک سال حج، اور اس وقت حج کو کیسے جاتے تھے لوگ، آپ جانتے ہیں 3 مہینے میں 4 مہینے میں 6 مہینے میں پہنچتے تھے, تو وہ پورا سال حجمی خرچ ہو گیا. پھر جہاد کو جا رہے ہیں, پھر پڑھا رہے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد ہیں ان کے, اور اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا کہ ایک مرتبہ وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہارون رشید یہ کہتا ہے, ایک شخص پکڑا گیا جو جھوٹی حدیثیں ملا ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا. تو جب پکڑا گیا ہارون رشید نے کہا تو یہ قتل کیا جائے گا. اس نے کہا صاحب مجھے چھوڑ دو, اس لیے کہ 5000 حدیثیں میں نے جھوٹی عام کر دی ہیں, میں ہی سمجھ سکتا ہوں کون سی ہے. کہہ لے کہ نہیں تو یہ تو قتل ہی کیا جائے گا, اللہ نے ہمیں عبداللہ ابن مبارک جیسے عالم دے رکھے ہیں, جب تک ایسے عالم موجود ہے ایک غلط حدیث ہمارے صحیح ذخیرہ حدیث میں شامل نہیں ہو سکتی ہے, ایسا اونچا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا. ایک آدمی آیا, حضرت مجھے کچھ ضرورت ہے. حضرت رونے لگے, پڑوسی تھا ان کا, لیکن مجھے پتا تھا حضرت سے سوال کروں گا قرض مانگوں گا تو روں گے. حضرت نے فرمایا اس لیے نہیں رو رہا, اس لیے رو رہا ہوں کہ تو میرے پاس میرا پڑوسی تھا, مجھے تیری ضرورت کا احساس پہلے سے کیوں نہیں ہو گیا, تجھے کتنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو بہرحال بہت بڑے درجے کا آدمی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر, یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قضاء کا عہدہ ملے, یعنی تم قاضی بنائے جاؤ, نصیحت کر رہے ہیں یہ, تو دیکھو حدیث پاک کو سامنے رکھنا. کس کو؟ حدیث پاک کو سامنے رکھنا, یعنی منقولات کا اتباع کرنا, کامیاب رہو گے, اپنی عقل اور رائے کو دخل مت دینا اس میں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے خواب وغیرہ کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں, تو کوشش یہ کرنی ہے وہاں پہ کہ منقولات کو دیکھے آدمی, قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہو نکل رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, اور تعبیر اسی سے اخذ کرنے کی کوشش کی جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعبیر کسی بڑے عالم سے معلوم کرنی چاہیے جسے قرآن اور حدیث پر کامل عبور حاصل ہو, سنت رسول سے واقف ہو, پرہیزگار ہو, اور علم تعبیر کے آداب سے واقف ہو. پھر اگلا جو ہے مقولہ وہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کا ہے. ابن سیرین بھی اپنے وقت کے بڑے امام اور مشہور بڑے تابعی ہیں, حضرات صحابہ سے انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں, اور فن تعبیر کے امام ہیں, اور اس سلسلے میں ان کے جو ارشادات ہیں وہ حجت ہیں. تو ان کی ایک بات کہہ کر یہ کتاب کو ختم کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ, اور الحمدللہ ہماری یہ کتاب شمائل ترمذی حدیث کی کتاب آج ختم ہو رہی ہے. کہ یہ فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث دین, کہ دیکھو علم حدیث اور ایسے ہی اور دینی علوم سب دین میں داخل ہیں. علم حدیث اور جتنے بھی دینی علوم ہیں یہ سب دین ہی میں شامل ہیں, لہذا علم حاصل کرنے سے پہلے دیکھنا کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو, یہ دیکھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ بس کسی سے بھی آپ علم حاصل کرنے لگے, نہیں, اس کی زندگی, اس کا تقویٰ, اس کا علم, اللہ والوں کے ساتھ وہ رہا ہے نہیں رہا ہے, اور اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے نہیں سیکھا ہے, ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی کسی سے علم حاصل کرنا چاہیے, اور اس کے سامنے زانو تلمس طے کرنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے استاد کے اثرات پڑتے ہیں شاگردوں پر. تو کہنے والا اور جو پڑھانے والا معلم ہے وہ اگر متقی ہے, صاحب علم ہے, صاحب زہد ہے, تو اس کے اثرات پڑیں گے. اکثر آپ دیکھیں گے شاگردوں میں استاد کے اثرات نظر آتے ہیں, خصوصیات نظر آتی ہیں. اس لیے کہا گیا کہ جس سے دین حاصل کرو ان کو دیکھ لو پہلے. محدثین میں سے ایک بڑے محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بڑے محدث کے ہاں جا رہے تھے حدیث حاصل کرنے کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو چارہ کھلا رہے ہیں, اپنا ان کا گھوڑا ادھر ٹہل رہا ہے, اور ان کے ہاتھ میں آخور ہے ایک بڑا تھیلا جس میں چارہ رکھ کر گھوڑے کو دیا جاتا ہے, اور گھوڑے کو اس طریقے سے بلا رہے ہیں. یہ پاس پہنچے تو دیکھا اس کے اندر چارہ نہیں ہے, لیکن گھوڑے کو دکھا رہے اس میں چارہ ہے, اڑا رہا ہے, تو یہ فوراً واپس چلے گئے, ان سے علم حاصل نہیں کیا, حدیث حاصل نہیں کی. ساتھ والوں نے کہا حضرت کیوں حاصل نہیں کیا؟ کہہ لے کہ جو شخص اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے, کیا اعتبار ہے اس کا کہ حدیث کے اندر صحیح رہے گا وہ, اور اس میں دھوکہ نہیں دے سکتا, اس لیے ایسے شخص سے میں دین حاصل نہیں کر سکتا. تو دین حاصل کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے سامنے والے کو بھی جس سے ہم حاصل کر رہے ہیں, کہ اس کا علم, اس کا تقویٰ, اس کی طہارت, اس کی زندگی, اس کی پاکیزگی, اس کے اثرات ہم سب کے اوپر بھی پڑیں گے. شمائل ترمذی کتاب الحمدللہ ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ دوسری کوئی حدیث کی کتاب شروع کریں گے آنے والے جمعرات سے. دعا کر لیں ہم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما دیجئے. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پاک پروردگار پیشانی پکڑ کے ہمیں اللہ اپنی معصیت سے بچائیے, گناہوں سے بچائیے, ہمیں بھی بچائیے, ہمارے بچوں کو بھی بچائیے, ہماری نسلوں کو بھی بچائیے, برے ماحول سے ہی بچائیے, شیاطین کے حملوں سے حفاظت فرمائیے, نفس کی شرارتوں سے بچائیے. پاک پروردگار آپ کی توفیق سے یا اللہ ہم نے یہاں پر درس حدیث دیا اور سنا, یا اللہ ہم سب کو, سننے والوں کو بھی, کہنے والوں کو بھی, سب کو قبول فرمائیے. یا اللہ جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت نصیب فرمائیے, سنتوں کا علم نصیب فرمائیے, آپ کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے, آپ کی کامل محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجئے. پاک پروردگار ہر ایسے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے جس راستے پہ چلنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں. یا اللہ شیاطین کی راہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس کتاب کے اندر جو پڑھا ہے, اللہ ہم نے جو سنا ہے, اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیے. حدیث پاک کا نور ہم سب کو عطا فرما دیجئے. پاک پروردگار جو ہم سے اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائیے. یا اللہ یہ بہت اونچا درس تھا, یا اللہ ہم اس لائق نہیں تھے. پاک پروردگار یہ حضور کی باتیں تھیں, آپ کے سچے رسول کی باتیں تھیں. پاک پروردگار ہماری زبانیں یقیناً اس لائق نہیں تھیں, نہ ہماری زندگی ایسی تھیں. یا اللہ یہ آپ کا کرم ہوا کہ یا اللہ ہم سے آپ نے کہلوا دیا. پاک پروردگار تو اس کی برکت سے ہمارے سینوں کو بھی پاک کر دیجئے, ہماری زبانوں کو بھی پاک کر دیجئے, ہماری روحوں کو بھی پاک کر دیجئے, ہم سب کو اوپر سے نیچے تک پاک کر دیجئے, ہماری کامل اصلاح فرما دیجئے, موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے, خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین.